بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين کفار کے لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جہنم کے دروازوں میں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اس میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین, سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ یہ متکبر ہونے کی سزا مل رہی ہے, کبر کرنا. کبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے کو بڑا سمجھنا. اب اس کا ہی آج بیان ہے کتاب تبلیغ کو, تبلیغ دین سے. گرچہ کہ پوری کتاب پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن جو جو سمجھ میں آتا جائے گا عرض کرتا جاؤں گا. کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تبلیغ دین, ہر کتاب میں جو سلوک کی ہوگی, تصوف کی ہوگی, شریعت کی ہوگی, وہاں دو طرح کے اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک اعمال ظاہرہ کہلاتے ہیں, جو ان اعضاء سے ہوتے ہیں جو ظاہری ہیں اور جو دوسروں کو نظر آتے ہیں. جیسے نماز پڑھنے تو دوسرے کو دیکھ کے, دوسرا دیکھ کے آپ کو کہہ دے گا کلام پاک پڑھ رہے ہیں, تو وہ بھی دیکھ لے گا کہ ہاں کلام پاک پڑھ رہے ہیں. تو یہ اعمال ظاہرہ ہیں, یہ ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں, جیسے ہاتھ سے, پیر سے, آنکھ سے, کان سے, زبان سے وغیرہ. یہ اعمال ظاہرہ کہلاتے ہیں, کلام پاک میں اور احادیث شریف میں دونوں طرح کے اعمال کا حکم ہے. دونوں طرح کے اعمال میں گناہ بھی ہیں اور دونوں طرح کے اعمال میں اعمال صالحہ بھی ہیں, نیک اچھے اعمال بھی ہیں. تو ایک طرف اعمال ظاہرہ ہیں, برے بھی اور اچھے بھی, اور دوسری طرف اعمال باطنہ ہیں. باطنہ یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. مثلا یہاں پہ یہ بیٹھے ہیں اور یہ ایک عمل باطن کر رہے ہیں, آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا, پتا بھی نہیں چلے گا, کیونکہ یہ بندے کی سوچ میں ہوتے ہیں. جو بندہ سوچ رہا ہے وہ جو اعمال ہوتے ہیں اس سے, وہ اعمال باطن کہلاتے ہیں. مثلا کسی شخص کو دیکھ کر یہ سوچ لیا کہ یہ تو ایسی آدمی ہے, بیکار آدمی ہے, میں اس سے عقل مند ہوں, یہ سب سوچ ہے, اسی کو کبر کہتے ہیں. یہی کبر, ایسا سوچنا یہ عمل باطن ہے, گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, معمولی گناہ نہیں ہے, لیکن ہم بڑے آسانی سے کر جاتے ہیں. آپ غور کیجئے گا اپنی زندگی پہ تو آپ کو پتہ چلے گا, بالخصوص اگر دفتروں میں یا پڑوسی سے یا کسی اور سے ایسا کچھ معاملہ ہو جائے جو کہ رنجش کا معاملہ ہے, تو بڑی آسانی سے وہ تو بڑا بدماش ہے, دلی دل میں سوچ لیا آپ نے. آپ نے کچھ زبان سے نہیں کہا, لیکن کس چیز کا گناہ ہوا؟ کبر کا گناہ ہوا, جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے, قبر میں جاتی نظر آ جائے گا. اتنی بری چیز ہے یہ, اسی کا آج بیان ہے. یہ اتنی گھسی ہوئی ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا علماء, کیا مشائخ سب کے اندر, کیونکہ فطرتاً اس کا جو مادہ ہے کبر کا, وہ اللہ میں نے ہر شخص کے دل میں رکھ دیا ہے کبر کا, یعنی اس کو یہ تقاضا اٹھے گا دوسروں کی حقارت کا. لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. معلوم جن کو ہے وہ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. مرد تو مرد, عورتیں مبتلا ہو رہی ہیں. آج کل کی ہوا ایسی ہو گئی ہے, جو موبائل ہے اور یہ سب اس کے اوپر ہر وقت لگے رہتے ہیں, وہ لیپ ٹاپ وغیرہ پہ, بھائی مردوں کو تو ضرورت ہے ملازمت کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اس کا اتنا برا اثر بھی نہیں پڑتا، لیکن بیکار عورتیں ادھر کی چیزیں ادھر کی چیزیں ادھر کے حالات ادھر کا، اس نے کسی نے بھیج دیا کچھ اسٹیٹس پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ الٹ سلٹ دیکھ رہے ہیں، سب متکبرین والی چیزیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ متکبر بن جائیں گی عورتیں بھی. چنانچہ یہی ہو رہا ہے کہ عورتیں آج کل مردوں کو پٹی پڑھا رہی، مردوں کو سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں. بتائیے ذرا، ہو گیا الٹا؟ آپ دیکھ لیجئے ماحول کیسا بن گیا، کیا ہوا؟ تکبر آ گیا کہ عورت ہو کر اپنے شوہر کو حقیر سمجھتی ہے، عورت ہو کر شوہر کو خراب سمجھتی ہے. کہاں تک پہنچے گا یہ معاملہ؟ یہ ہر جگہ پہنچے گا. تکبر میں یہ خرابی ہے کہ اگر اس کا علاج نہیں کرایا، میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں جو کہ بزرگوں سے جو سنا سب کچھ عرض کر رہا ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی. اگر تکبر رہے گا اور موت کا وقت آ گیا تو شیطان اسی سے فائدہ اٹھا کر سب چیزوں کو غلط کرا دے گا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی تکبر کرا. تکبر تو ایک چیز ہے نا، بس وہ اپنا کام کرے گی اور شیطان اس کو استعمال کرے گا. اس لیے اس کا علاج ضروری ہے. یہ آیت کہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے بئس مثوى المتکبرین، یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. کبریائی ایک جگہ فرمایا حق تعالیٰ نے، حضور حدیث قدسی ہے، کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس میں سے کچھ لینا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا یا قتل کر دوں گا، ایسے الفاظ ہیں. تو کبر متکبر ہونا بہت بڑی بیماری ہے، برائی ہے، اور جہنم کا پورا پورا سامان ہے. کاش کہ ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہو کہ ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا پہلے بھی کئی بار، کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے، جس کو یہ بیماری ہوتی ہے، وہ اپنے کو متکبر نہیں سمجھتا. چنانچہ ایک مرتبہ تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بعض خطوط پڑھ کر بغیر نام پتہ بتائے سنایا دیا کرتے تھے. یہ خط آیا تو اس کو سنانے لگے بغیر نام پتہ بتا کے، کہ دیکھیے اس شخص کو میں نے لکھا تھا پہلے اس کے پچھلے خط کے جواب میں کہ تم کو تکبر ہے، اس کا علاج کراؤ. یہ کیوں لکھا ہے علاج کراؤ؟ اس لیے کہ جب تک طلب نہیں کرے گا علاج نہیں ہو سکتا. یہ بھی سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، آپ بیٹھے رہیں گے تو شیخ علاج نہیں کرے گا. ہمیں شیوخ کو تو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ جو طلب کرے بس اس کا علاج کرے. اس لیے پہلے شیخ نے حضرت حکیم اللہ نے لکھ دیا کہ دیکھو اس کا علاج کراؤ، کہ دیکھیں اس کی طلب کتنی ہے، پوچھتا ہے علاج کہ نہیں پوچھتا. تو جواب میں اس شخص نے لکھا کہ حضرت مجھے تو اپنے اندر تکبر نہیں معلوم ہوتا. تو اب حضرت نے یہ جملہ پڑھ کے سنایا مجلس میں اور فرمایا کہ دیکھیے قطع نظر اور چیزوں کے، صرف اس کا یہ کہنا کہ مجھے تو میرے اندر تکبر نہیں معلوم ہوتا، یہی علامت ہے تکبر کا مرض ہونے. ہوتا کیا ہے؟ جو آدمی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا اس کو اپنا تکبر نظر آتا ہوتا ہے اور پھر وہ اس سے بچتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فرق ہے. اگر تکبر تمہیں اپنا نظر نہیں آتا تو کیسے بچو گے؟ سانپ ہے، سانپ کو پہچانتے نہیں آپ کہ یہ سانپ ہے، بچہ بچے گا؟ نہیں بچے گا. اسی طرح سے تکبر ہے، اگر تم پہچانتے ہو گے تو تم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. تم کہو گے ہاں ہے، اٹھتا ہے اس کا تقاضا، دوسروں کی حقارت کا خیال دماغ میں آتا ہے، لیکن میں اس کا الٹا کرتا ہوں. میں اس وقت یہ سوچتا ہوں کہ میں ہی سب سے حقیر ہوں، اس کا علاج ہی ہے. سوچ کے گناہ کا علاج کیسے ہوگا؟ سوچ میں عام طور سے ہو جائے گا، لیکن چونکہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں گندی سوچ کی، خراب سوچ کی، اس سوچ کی کہ میں تو بہتر ہوں، یہ عادتیں پختہ ہو گئیں تو اب آسانی سے جاتی نہیں، کیونکہ وہ سوچے گا ہی نہیں ہے کہ میں دوسروں سے حقیر ہوں، چونکہ وہ تو متکبر ہے. تو پھر اس کے لیے شیوخ دوسرے علاج تجویز کرتے ہیں، مثلا یہ کہ سڑک میں جھاڑو لگاؤ، اور یہ کہ جوتیاں سیدھی کرو لوگوں کی، پیر دباؤ، ہاتھ دباؤ لوگوں کے، اس طرح کی چیزیں کرو. یہ بتاتے ہیں، شیوخ کا کام ہے، وہ اس فن کو جانتے ہیں. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا جو سمجھے گا وہ اس میں لگے گا نہیں لگے گا، اس کا علاج کرائے گا کہ نہیں کرائے گا. جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، خود مجھے، میں چونکہ گزرا ہوں، میں یہ کوئی آدمی پاک نہیں ہوتا، سب چیزیں ابھی بھی ہیں، لیکن بزرگوں نے ایک ٹریننگ دی ہے، وہی ٹریننگ آپ لوگوں کو بھی حاصل کرنی ہے، مجھے بھی ابھی تک میں حاصل کر ہی رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مثلا مجھے غصہ آتا تھا تو میں نے سب سے ہی علاج کرایا غصے کا. حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے بھی, حضرت نواب صدی خان قیصر صاحب تھے, ان کو لکھا. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ غصہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے, غصہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر آگے لکھا اس کے, کیونکہ اس بات کو وہ بہت پکا اور مضبوط کرنا چاہتے تھے کہ میں سمجھ جاؤں کہ غصہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا ہے. تو فن کے امام تھے, تو غصہ آتا ہے اور آپ کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ میرے اندر کبر ہے تو کیا جہنم میں جانا ہے؟ سوچئے, غصہ آپ کرتے ہیں گھر میں اور جب باہر بھی موقع آتا ہے تو کرتے ہیں, اور پھر بھی تکبر تو ہے. تو تکبر کا علاج ضروری ہے, ورنہ انجام جہنم ہے. جو لوگ باوجود صاحب عزت اور صاحب مال ہونے کے, صاحب علم ہونے کے تواضع کرتے ہیں, تواضع کس کو کہتے ہیں؟ یہ عکس ہے کبر کا, کبر کا عکس ہے. کبر میں انسان دوسرے شخص کو حقیر سمجھتا ہے. کبر اور تواضع, کبر کا عکس تواضع, تواضع کا عکس کبر ہے. کبر میں یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, اور تواضع میں اپنے کو حقیر اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. سمجھتا کیا مطلب؟ نہیں سمجھ میں آئے تو کہیں کہ بھائی آپ نے کیلکولس کا قاعدہ پڑھایا مجھے یا جیومیٹری کا یا اس کا, کہنے بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اب سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کرے گا؟ یہاں یہ مطلب نہیں ہے سمجھنے کا. سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب وہ تکبر کا مریض ہے تو اس کو کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ سمجھ میں نہیں آئے گا. مراد جہاں 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 ایسی جگہوں پہ سمجھنا آیا ہے, مراد سوچنا ہے. کیوں کہ سمجھنا تو اختیار میں نہیں ہے نا بھائی, تمہاری عقل ہی کم ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو سمجھنا اختیار میں نہیں انسان کے, لیکن سوچنا یہ اختیار میں. تو یہ سوچنا کہ میں دنیا کا سب سے حقیر شخص ہوں. کن چیزوں میں حقیر؟ عقل میں بھی کم ہوں میں, اور علم میں بھی کم ہوں, سب سے زیادہ جاہل ہوں, اور علم میں, عقل میں, تقوی اور پرہیزگاری میں, اور ایک چیز اور ہے, اپنے کو سب سے ذلیل سمجھے گا, اپنے کو سب سے جاہل سمجھے گا, اپنے کو سب سے بیوقوف سمجھے گا, اور اپنے کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھے گا, تو جا کے کبر نکلے گا, ورنہ نہیں نکلے گا. یاد سمجھ لیجیے, جتنے اللہ والے ہیں سب میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر شخص سے, چاہے وہ کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو, اس سے اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں. چنانچہ بزرگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. ایک بزرگ تھے, ایک پرانے زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے قصبے وغیرہ ہوتے تھے, بارش نہیں ہوئی, لوگ پریشان ہو گئے. بارش نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں تو کھیتی باڑی سب بند, غلہ بند, وہ اسی سے گزارا ہوتا تھا. نہ سڑکیں تھیں, نہ بجلی تھی, نہ کچھ تھا, یہ سب کتنی ماحول میں. تو بارش نہیں ہوئی تو ہر معاملے میں انہی بزرگ کے پاس دعا کرانے جاتے تھے, سمجھتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں. گئے, دیکھیں بارش نہیں ہوئی ہے, قحط ہو گیا ہے, سب چیزیں سوکھ رہی ہیں, جانوروں کو گھاس نہیں مل رہی ہے, تو آپ دعا کر دیجیے, بارش ہو جائے. کہنے لگے بارش تو میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی, میں بستی سے چلا جاتا ہوں. دیکھا آپ نے, یہ تواضع ہوتی ہے, یہ اللہ والوں کی تواضع ہوتی ہے. تو سیکھنا تو یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر متواضع تھے, کہ ایک بڑھیا بھی کچھ کہتا چاہتی ہوئی تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, اور اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے ہوتے تھے. حالانکہ سردار الانبیاء تھے, ہاں جو چیزیں وہی سے ثابت تھیں ان کے خلاف تو نہیں سوچ سکتے تھے, لیکن سب سے زیادہ تواضع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. تو یہ فرما رہے ہیں, جو لوگ باوجود صاحب عزت اور صاحب مال اور صاحب عقل اور صاحب علم وغیرہ ہونے کے تواضع کرتے ہیں, یعنی اپنے کو کم سمجھتے ہیں, اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں, ایک تو ہے سوچنا اور ایک ہے اس کے آثار کا ظاہر ہونا. یعنی اگر میں سوچ رہا ہوں کہ میں تو سب سے حقیر ہوں تو اس کے آثار ظاہر ہوں گے, عاجزی ہوگی, انکساری ہوگی. جب عقل ہے ہی کم مجھے تو میں بحث کیوں کروں گا؟ کروں گا بحث, بحث تو اس وقت کرتے ہیں جب اس کو بیوقوف اور اپنے کو عقل مند سمجھتے ہوتے ہیں. تو جو لوگ عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں ان کو مبارک ہو, ان کے بڑے درجے ہیں, کیونکہ حدیث شریف میں من تواضع للہ فرفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. لیکن اس نیت سے توازو نہ کرے کیونکہ اس نیت سے توازو کرے گا کہ میں بلند ہو جاؤں تو وہ توازو ہی نہیں ہے. توازو وہ ہے کہ اپنے کو کم سمجھنا, سوچنا, سمجھنا نہیں, سمجھنا محاورہ ہے لیکن اس کے معنی سوچنے کے ہوتے. تکبر کے معنی لکھے ہیں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ انسان اپنے آپ کو صفات کمالیہ میں, یعنی ان صفات میں جس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں. بعض صفات ایسی بھی انسان کی ہوتی ہیں جس کو لوگ کمال نہیں سمجھتے. مثلا عمر, میری عمر بہت زیادہ ہو گئی تو کیا اس کو کوئی کمال سمجھتا ہے؟ بلکہ الٹا ایک نقص ہی ہے. اسی طرح سے بعض چیزیں ہیں, ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی ہے تو بڑا بھائی ہونا کوئی کمال نہیں ہے, کوئی اس کو کمال نہیں سمجھتا. یہ سمجھتا کہ ہاں بھائی تو فطرت نہ ہوتا ہی ایسا, یہ کمال میں سے نہیں. تو صفات کمالیہ یہی ہیں, علم ہے, عقل ہے, عزت ہے, تقوی اور پرہیزگاری ہے, جمال ہے, خوبصورتی ہے. یہ اللہ میں کا دیا ہوا کمال ہے, اس میں اس کو دخل تو نہیں ہے لیکن اللہ میں کا دیا ہوا. یا مال ہے, مال کو بھی صفات کمالیہ میں سمجھتے ہیں کہ آخر اس نے مال حاصل کیا ہے. تو ان صفات کمالیہ میں یا اس سے نکلنے والے جتنے کمالات ہیں, بہت سی صورتیں نکل آئیں گی, اس میں دوسروں سے اپنے کو زیادہ سمجھے تو یہ تکبر ہو جائے, یعنی سوچے ایسا. تو انسان کے اندر فطری تقاضا ہوگا کہ دوسروں کو حقیر سمجھے. دیکھیں ہمیں جائز نہیں ہے, مرد کو جائز نہیں ہے اپنی بیوی کو حقیر سمجھے, وہی تکبر کا گناہ ہوگا. اور عورت کو جائز نہیں کہ شوہر کو حقیر سمجھے, خراب سمجھے, اپنے کو ہی خراب سمجھے. جب ایسا ہو جاتا ہے یعنی کبر کا مرض ہو جاتا ہے. کبر کا مرض عرض کیا کہ کبر کا مرض اس وقت ہوتا ہے, ایک تو کبر کے اوپر عمل ہو گیا کبھی کبھار, تو ہر شخص اس میں اگر خیال آ جائے, اگر اس کو مرض نہیں ہے تو خیال آ جائے گا تو وہ توبہ کرے گا, استغفار کرے گا, اللہ میں سے معافی مانگے گا, اس کی کوئی تلافی کرے گا. تو لیکن کبر کا اگر مرض ہو گیا تو اس کو احساس نہیں ہوگا, اس کو احساس ہی نہیں ہوگا, وہ متکبر ہوگا, احساس نہیں ہوگا. اکثر زیادہ تر یہی حال ہے. اب اس کے اب مریض بن گیا ہے تو اس کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے. کچھ آثار لکھے ہیں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ. مثلا راستے میں چلتے وقت دوسروں سے آگے قدم رکھنا, اور اللہ والے جو ہوتے ہیں چونکہ توازو ہوتی ہے ان میں, ان کو شرم آتی ہے. حالانکہ بعض موقعوں پہ مثلا مرید شیخ کو آگے کر دیتا ہے, بیٹے باپ کو آگے کر دیتے ہیں, شاگرد استاد کو آگے کر دیتے ہیں, لیکن کچھ اندر اندر شرماتی رہے گی, دل ہی دل میں شرماتا رہے گا. یاد رکھیے یہ چیز ہے, یہ چیز نہیں ہے, تو آپ میں توازو ابھی نہیں آئی, خود بہت شرمانی چاہیے. جیسے کوئی شخص آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ سواری کے اوپر سوار کرا دے اور سڑک پر سے گزرے وہ سواری, تو جو آدمی جس کو توازو ہوگی اس کو کیا ہوگا, شرم آنے لگے گی, لا حول ولا قوۃ, میں اس قابل کہاں ہوں. مجھے یاد ہے میرے گھٹنے جب صحیح تھے تو میں کبھی اوپر نہیں بیٹھ پاتا تھا. ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے بلایا مجھے کراچی میں, تو وہاں گیا تو انہوں نے انتظام عجیب کیا ہوا تھا کہ کرسیاں رکھی ہوئی تھی بہت ساری, اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا اتنا اونچائی کے اوپر ایک پلیٹ فارم تھا, اس پلیٹ فارم کے اوپر ایک اور بڑا پلیٹ فارم تھا, اس کے اوپر کرسی تھی. مجھ کو کہا وہاں بیٹھوں, میں نے کہا میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا, میں تو وہیں اس طرح سے بیٹھا کہ جہاں لوگ بیٹھے ہیں وہیں میرے پیر ہو جائیں, اس چھوٹے والے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پیر نیچے کر. شرم آئی, میں یہاں بیٹھوں لاہور اللہ کو, تو شرم آئے, سمجھو کہ اس میں توازو ہے. اب اس کے آثار میں سے ایک آثار لکھیں کہ راستے میں چلتے وقت دوسروں سے آگے قدم رکھنا, مجلس میں صدر مقام یا عزت کی جگہ بیٹھنا, دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھنا. یہ بہت کرتے ہیں. مثال تو ہنسنے والی ہے لیکن میں وہاں بھی بہت دیتا ہوں. پاکستان میں پولیس والے کو بہت حقارت سے دیکھتے ہیں, طلّہ کہتے ہیں, انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں, کیا ہے یہ بتائیے, کیا ہے تکبر کے سوا اور ہے کیا؟ کوئی پولیس والا ہو, کیسا ہی ہو, رشوت کھانے والا ہو, جو بھی ہو, آپ کو اس کو حقیر سمجھنے کا تو حق نہیں ہے. حقیر سمجھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دماغ کھل جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس میں مبتلا ہیں اس بیماری. دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھنا, یا اگر کوئی سلام کرنے میں پیش قدمی نہ کرے اس پہ ناراض ہونا اس سے کہ تم مجھے سلام نہیں کیا. کوئی تعظیم نہ کرے تو ناراض ہونا, کوئی اگر نصیحت کرے تو ناک بھوں چڑھانا, نصیحت گراں گزر رہی ہے, یہ علامت کس چیز کی ہے؟ تکبر کی. قرآن میں بھی ہے کہ اس کو کوئی کہے کہ گناہ چھوڑ دے تو اس کو اس کی نخوت اور تکبر اور زیادہ گناہ پہ آمادہ. قیل لہ اتق اللہ اخذته العزۃ بالاثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد. جو کہا جائے, کوئی کہے کہ بھائی اللہ سے ڈر, گناہ چھوڑ, تو اور زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کی بات وہ قبول کرے اور گناہ چھوڑے. یہ تکبر کی علامت ہے. اور حق بات معلوم ہونے کے باوجود اس کو مانے نہیں, ایک صحیح بات کہہ رہا ہے, نہیں مانتے. اور اکثر لوگ جو آپس میں رنجش ہو جاتی ہے خاندانوں میں, وہ تو یہی ان کا ہوتا ہے, ایک کی بات دوسری مان کے نہیں, حالانکہ وہ حق کہہ رہا ہے, پھر بھی نہیں مان کے دیتے. اور عوام الناس کو ایسی نگاہ سے دیکھنا جیسے گدھوں کو دیکھتے ہیں. انا للہ. اور چونکہ تکبر بڑی بڑی خباستوں کا مجموعہ ہے, اس لیے جہنم کا پورا ذخیرہ ہے. اپنا قصور نہیں ماننا. یہ جب حالت ہوتی ہے تو وہ شخص اپنی بات کو صحیح اور شیخ کی بات کو بھی غلط سمجھتا ہے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب تکبر ٹوٹ جاتا ہے اور تواضع آ جاتی ہے تو ہمیشہ وہ اپنی بات کو ہی غلط سمجھے گا, دوسرے کی بات کو ہی صحیح سمجھے گا. ایسے جیسے آپ جیسے اللہ والے ہوتے ہیں, عاجزی والوں کو یہ ایسے نہیں ایسے اچھا ٹھیک ہے, ایسے نہیں ایسے اچھا ٹھیک ہے, وہ یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ میری بات صحیح ہے, نہیں, یہ دماغ میں لاتے ہی نہیں. تکبر بڑی بڑی خباستوں کا مجموعہ ہے, اس لیے جہنم کا پورا ذخیرہ ہے. کبریائی صرف حق تعالیٰ کے لیے, یاد رکھو, کبریائی میں کسی کو ذرا بھی حق نہیں. تکبر کے سبب حق بات کے انکار کی نوبت آ جاتی ہے, اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ دینی سعادت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور متکبر اللہ کی مخلوق کو بنظر حقارت دیکھنے لگتا ہے, اور یہ بات حق تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے. ایک تو یہ ہے کہ تکبر کا انداز ہر شخص کا الگ ہوتا ہے. اب آپ کے پاس کسی کا خط آیا تو دیکھیں, کفار تک کے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ ایکنالج کرو لیٹر کو, چپ چاپ بیٹھے رہو, جواب نہ دو. یہ طریقہ نہیں ہے, اسلامی طریقہ نہیں ہے. واجب ہے جواب دینا, بالخصوص نے سلام لکھا. ہاں اگر کوئی گالیاں ہی خط میں لکھے تب تو البتہ مت دیں جواب, فتنے کا اندیشہ ہو. لیکن اگر کوئی آپ کو صحیح بات بتانا چاہ رہا ہے اور وہ خط میں لکھتا ہے اور آپ اس کا جواب بھی نہ دیں کہ نہیں جسے ملا ہی نہیں خط, تو بڑی بدتمیزی کی بات ہے. ایک اور دیکھیں چھوٹی سی بات ہے, یہ واٹس ایپ بہت استعمال کرتے ہیں. اب اگر تمہارا بڑا ہے اور اس نے تمہیں کوئی میسج بھیجا ہے اور تم نے اس کو آف کر رکھا ہے کہ نیلا نشان نہیں ہوتا, تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے میسج پڑھا یا نہیں پڑھا. یہ بڑوں کے ساتھ بے ادبی ہے, سمجھ لو. یا تو پھر تم اس کو ہر بار جب اس کا میسج آئے, تمہارا بڑا ہے, فوراً اطلاع دو کہ آپ کا میسج مل گیا, آپ نے یہ لکھا تھا, بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی, یا اس نیلے نشان کو آن کرو. یہ بے ادبی والی باتیں کیوں کرتے رہتے ہو؟ اگر کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے تم نہیں چاہتے ہو, وہ بھی وہمی ہے. ارے بھائی, اگر کسی کو پتا چل گیا کہ آپ نے میسج پڑھ لیا ہے تو کیا نقصان ہوگا آپ کا؟ آخرکار تو آپ پڑھیں گے نا, ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے پڑھ پتا چل گیا, یہی ہوگا نا. کیا بدتمیزی کی باتیں ہیں. پھر اس میں آپ کا بڑا لکھ رہا ہے, اس کو بھی آپ نے اس طرح سے ٹال دیا. وہ بیچارہ پریشان بڑا کہ میں نے اس کو میسج بھیجا تھا, پتا نہیں اس کو ملا کہ نہیں ملا. یہ بھی بے ادبی ہے اور تکبر کا انداز ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. خط کا جواب دینا تو واجب ہے. ایک بزرگ کی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کو اپنی طاعت میں چھپا رکھا ہے. لہذا ایک تو تکبر کی ایک شکل بتا رہے ہیں کہ دیکھو تکبر کی ایک شکل یہ ہے کہ عبادت کو حقیر سمجھو, یہ بھی تکبر ہے. لہذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو, حقیر نہ سمجھو. یہ حقیر سمجھنے کا تو دماغ دل سے مادہ ہی نکال دو, یہ سوچنا ہی چھوڑ دو کسی چیز کی حقارت کو. کیا خبر کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی چھپی ہوئی ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور غصے کو گناہ میں چھپا دیا ہے. بس کسی معصیت کو, کسی گناہ کو, چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو, اس کو بھی معمولی یا حقیر نہ سمجھو, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو چھپا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو چھپایا ہوا ہے جن کے بارے میں قرآن میں بشارت ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو, اللہ کا مطلب ہے سن لو, غور کرو اچھی طرح سے کہ بے شک میرے جو اولیاء ہیں, اللہ کے جو ولی ہیں, ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غم. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کون ہوں گے یہ لوگ؟ الذین آمنوا, یہ وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں. اللہ کا شکر ہم سب ایمان لائے ہیں. وکانوا یتقون, اور جو تقوی کو پکڑے ہوئے ہیں. کانوا یتقین کا مطلب تقوی کو چھوڑتے نہیں ہیں, یعنی گناہ کے قریب نہیں جاتے. یہ دو ہی باتیں کرنی ہوتی ہیں. جو بندہ ان دو باتوں میں پکا ہو گیا, ایمان صحیح ہو گیا, عقائد صحیح ہو گئے, بھائی زیور پڑھیے, سارے عقائد دیے ہوئے ہیں, عقائد کی فہرست کو غور سے سمجھ لیجئے, ایمان ہو گیا اور اس کے بعد گناہ کے قریب نہ جائے تو وہ متقی بن گیا, وہ اللہ کا ولی ہے. جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی. خوش ہوا اللہ اس سے, خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے, یہ نظر نہیں آئیں گے. اس لیے تم کسی کو حقیقت سمجھو, کیا پتہ یہ اللہ کا ولی ہے. کیونکہ اللہ کے ولی کے ساتھ کو حقارت سمجھنا یا ایسی کوئی بات کرنا, اللہ تعالیٰ نے کہا پھر میرا اس کی میرا اعلان جنگ ہے, جنگ کرے گا اس شخص کے لیے جو اللہ کے ولی کو حقیقت سمجھے یا اس کی دشمنی کرے. اور تکبر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ تکبر نفس کو کوئی پسندیدہ صفت حاصل نہیں کرنے دیتا. جس شخص میں تکبر ہوگا اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی, کیونکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. کیا اصلاح ہو سکتا ہے؟ کون اصلاح کرے گا اس کی؟ شیخ تو بنا بھی لے گا وہ, لیکن اگر آپ دلی جلی میں متکبر ہے تو اصلاح کی بات کو اہمیت ہی نہیں دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا, خود اپنا غور کیجئے کہ آپ نے شیخ کو اپنی حالت لکھی, شیخ کا جواب آیا, اس کو پڑھا بھی نہیں غور سے, کیا ہے یہ؟ اہمیت نہیں دی اس کو. اہمیت نہ دینے کا کیا مطلب ہوا؟ تکبر کے سوا اور کیا ہے؟ یا پڑھا اور پھر عمل بھی نہیں کیا, تکبر ہے. بھائی شیخ کی بات پہ بھی عمل نہیں کرو گے تو کس کی بات پہ عمل کرو گے؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, بہت ہی زیادہ خشیت اور خوف والے ایسے عجیب بزرگ تھے. ان کے زمانے میں سب بڑے چھوٹے ان کو مانتے تھے, معمولی نہیں تھے وہ, بہت ہی خاص اللہ والوں میں تھے. یہ بتا بیان میں فرمایا, میں بیٹھا ہوا تھا وہیں حضرت کے پاس, بیان میں فرمایا کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جس سے مجھے فائدہ پہنچا, کہ میں یہی کر سکتا ہوں, میں عالم نہیں کچھ نہیں, میں تو آپ کو وہ بات بتاؤں گا جس سے مجھے فائدہ پہنچ گیا. فرمایا کہ میرے شیخ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے, میرے شیخ مفتی محمد حسن صاحب سے میرے تعلق کو آج اتنے سال ہو چکے ہیں, شاید 50 سال کی مدت بتائی, ان کے انتقال کو بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اتنے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے شیخ نے کوئی بات مجھ کو لکھی ہو یا میں نے ان سے سنی ہو اور کبھی بھی اس کے خلاف کیا ہو. یہ ہوتا ہے, توازو ہوتی ہے تو یوں ہوتا ہے, یوں بہت جلد اصلاح ہو جاتی ہے. تکبری آڑے آتا ہے, ہم سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ کہتے ہیں, بھائی اگر تم کو پتا ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ جو یہ دعویٰ کرے ہمیں تو پتا ہے, ہمیں تو سمجھ میں آ گیا ہے. تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ لیا, اس نے سمجھا یہ کہ مجھ کو سمجھ میں آ گیا. حقیقت میں کیسے پتا؟ پہلے شیخ کو لکھو مجھے یہ سمجھ میں آیا, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, پہلے اس کی تصدیق تو کرا لو. جب تک یہ بد خصلت دفع نہ ہو جائے وہ شخص توازو سے محروم رہتا ہے, حسد اور غصے کو دور کرنے پہ قادر نہیں ہوتا, ریاکاری کا ترک اس سے مشکل ہوتا ہے, اور نرمی کا برتاؤ اس کو دشوار ہوتا ہے. یہ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ. نرمی تو بہت ہونی چاہیے, دین پہ عمل ہو مگر آدمی نرم ہو, ریشم کی طرح ہو, کہ دین کے معاملے میں تو ٹوٹنے نہ پائے لیکن بول چال میں, رویے میں ایسا نرم ہو. جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کیا گیا. ہمیشہ نرمی کرو, درگزر کرو, کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ سب تکبر کی علامات ہیں نا, ان کو کیوں اختیار کرنا؟ تو جس شخص میں تکبر ہوگا, تواضع سے محروم رہے گا، حسد اور غصے کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوگا، ریاکاری کو ترک نہیں کر پائے گا، نرمی کا برتاؤ اس سے دشوار ہوگا، کسی مسلمان بھائی کی خیرخواہی اس سے نہیں ہو سکتی، غرض اپنی عظمت اور بڑائی میں مست اور جانور کی صفت ہونے کے خیال باطل میں وہ ناصح کی نصیحت سے مستغنی ہوگا، یعنی کسی کو یہ پسند نہیں کرے گا مجھے نصیحت کرے، جانور والا حال ہوگا اس کا، اور نفس امارہ کی اصلاح سے وہ بالکل محروم رہتا ہے، اور جب تک یہ بد خصلت دفع نہ ہو جائے آئندہ بھی اس کی اصلاح کی توقع نظر نہیں آتی، لہذا اس کے علاج میں جلدی کرنا چاہیے۔ آج علاج بہت آسان ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ دین ہے ہی آسان، الدین یسرن، کیا علاج ہے اس کا؟ یہ سوچنا کیا مشکل ہے کہ میں سب سے حقیر ہوں، کوئی شخص آپ کو ملے اس کو سمجھے کہ عند اللہ یہ مجھ سے بہتر ہو، کیا پتا تو میں ہی ان سے حقیر، ہر شخص اپنے وہ حقیر سوچ لے، یعنی دلی دل میں یہ سوچ لے کہ میں ہی حقیر ہوں، کیا مشکل ہے، لیکن چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے کبر کی اس لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یوں تو ہے بہت آسان چیز، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کہ میں سب سے حقیر ہوں، ابھی کئی چیزیں امام فضائل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مضمون ہے، لیکن میں اس پہ یاد آ گیا، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ، وہ عجیب بزرگ تھے، حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، حکیم الامت کے سلسلے میں، اور بہت قابل آدمی تھے۔ جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو ان سے ملاقات ہوتی تھی، انہیں سے ملاقات شروع ہوئی، اور انہوں نے مجھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب تک پہنچایا۔ تو ہم لوگ بس میں سفر کرتے تھے کبھی کبھی اس زمانے میں حرم شریف جانے کے لیے، تو وہاں ان کے علاقے سے بس میں بیٹھا، اور بس میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا، تو اس زمانے مجھ میں بس یہی تھا کہ شوقی جو دماغ میں آئے بول دو، تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے اللہ والے ہیں سب اپنے کو کتوں سے اور سوروں سے بدتر سمجھتے تھے، ہے لکھا ہوا، جتنے اللہ والے گزرے ہیں سب کا یہی حال ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتوں اور سوروں سے بدتر سمجھتے تھے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھری مجلس میں، بڑے بڑے حضرات آتے تھے رمضان میں، وہاں پہ بھری ہوئی مجلس میں فرماتے ہیں، رمضان کا زمانہ ہے، باور کرو گے روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں، تین قسمیں ہو گئی، باور کرو گے روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں، مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حکیم الامت ہے، اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی ہستی، کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ، مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا، یہ حال ہوتا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر عبد الواحد صاحب سے پوچھا، بیٹھے ہوئے تھے، جو باتیں کرنے کی عادت تھی کہ کچھ نہ کچھ باتیں کرو، خیر بعد میں عادت ختم ہوئی، اب تو کوئی بھی وہ چپ ہی رہنے کا خواہش ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضرت انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو یہ انسان ہوتے ہوئے اپنے کو سور اور کتوں سے بدتر کیسے سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، تو سوروں سے اور کتوں سے اپنے کو بدتر سمجھتے ہیں، بھائی کمال کے تھے، اتنی جلدی اس اشکال کو حل کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ سور اور کتے جو ہیں کیا یہ گناہ کرتے ہیں؟ نہیں حضرت، نہیں کرتے، اور ہم گناہ کرتے ہیں، تو کون بہتر ہوا؟ اب بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ آپ یہی کہیں گے کہ سور اور کتے بہتر ہوئے، سمجھ گئے آپ؟ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو سور اور کتوں سے بہتر سمجھیں، جبکہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں؟ ایک انسان اپنی زندگی پر نظر ڈالے گا تو بیسوں گناہ ہو رہے ہوں گے، کتا کوئی گناہ نہیں کرتا، سور کوئی گناہ نہیں کرتا۔ دیکھیے کتنی جلدی ایک منٹ میں اتنے بڑے اشکال کو حل کر دیا آپ، یہ اللہ والے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اب اس کو پیدا کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جن کو سوچنا پڑتا ہے، شیخ بتائے گا، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ شیخ ہی بتا سکتا ہے آپ کو کہ آپ کے لیے کیا علاج مفید ہے آپ کے، لیکن بعض چیزیں بہت عمومی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سوچو کہ ہماری حقیقت اور اصلیت کیا ہے۔ ظاہر تو ہے تم پہ، سوچو گے نہیں تو کام نہیں بنے گا، سوچو بیٹھ کر کہ ابتدا میری ہوئی ہے ایک نجس اور ناپاک قطرے سے، وہ شہوت کے وقت جدا ہوا ہے باپ سے اور شرمگاہ میں داخل ہوا ہے ماں سے، یہ تو ہماری حقیقت ہے۔ تو کبر کے علاج کو فرما رہے ہیں، کبر کا ایک علاج ہے لیکن ہر شخص کا علاج مختلف ہے، یہ ایک علاج ہے کہ سوچو کہ میری ابتدا کیسے ہوئی، میری یہ حقیقت تھی، اور انتہا کیا ہوگی، مردار لوتھڑا اور کیڑے مکوڑوں کی قضا، قبر میں گل جائے گی ساڑھ، لاش میں سے تعفن ہونے لگ جائے گا، یہ حال ہوگا، یہ انتہا ہے. اور درمیان میں یہ حال ہے کہ پیٹ کے اندر ہی منو نجاست ہے. تو آدمی کس طرح سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے؟ اچھا سمجھنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ان چیزوں کے سوچنے سے، اس طرح کی چیزوں کے سوچنے سے رفتہ رفتہ تکبر زائل ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا، کسی اللہ والے کی نگرانی میں باقاعدہ علاج کرانا پڑتا ہے. اور پھر یہ سوچو کہ حق تعالیٰ نے تو ہمیں سب کچھ دیا، آنکھ دی، کان دیے، سب کچھ دیا، دماغ دیا، عجیب عجیب حیرت انگیز صلاحیتیں دی، مگر اس پر بھی کسی وقت بھی کوئی مرض آ جائے گا، بیٹھ جائے گا، سب چیزیں رکھ کی رہ جائیں گی، بھوک پیاس کا محتاج، تو کیا کر سکتا ہے، کس بات پہ کرتا ہے؟ کوئی علم چاہتا ہے حاصل کرنا، اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا. کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے. کبھی کسی کا آیا تھا میسج کہ بھائی وہ زندگی تو بہت مشکل ہے، مگر زندگی تو مشکل ہی ہوگی، وہ تو جنت میں آسانی ہے. یہاں تو انسان جو ہے چونکہ اسی طرح کا بنایا اللہ میاں نے، تو کس کے دماغ سیدھا ہوتا رہے. دیکھیے پیشاب پخانہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اپنا پخانہ خود ہی دھونا پڑتا ہے، تو پھر کیوں کرتے ہو؟ پھر کس بات پہ کرتے ہو؟ دیکھ لو کیا کر رہے ہو. تو یہ سوچو کہ میں ایسا گرفتار مصیبت، مشکلات میں گھرا ہوا، بیماریوں کا خوف، حادثات کا خوف، طرح طرح کی ذلت اور ہر لحاظ سے ناکارا، تو میں اللہ میاں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کبریائی تو صرف اللہ کے لیے ہے. جس شخص کی یہ حالت ہو کہ اگر نجاست اس کے ہاتھ کو لگے تو تین تین مرتبہ دھوئے گا جب تک نہیں پاک نہیں ہوگا، وہ کیا اپنے آپ کو بہتر سمجھے؟ یہ چیزیں مثالن ہیں، اصل علاج شیوخ کی صحبت میں ہوتا ہے، مثالن ہے. کہ سوچو ان چیزوں کو، ان چیزوں کو سوچو گے تو تمہارا تکبر کم ہوگا. اور پھر یہ غور کرو کہ تکبر کا سبب کیا ہے، تکبر ہوتا کن چیزوں پہ. امام مزاحد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چار باتوں میں انسان کو تکبر ہوتا ہے. ایک علم، علم میں بہت جلد تکبر آ جاتا ہے. تقوی اور پرہیزگاری کو عبادت کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، تو اس کو تکبر ہو جاتا ہے. اور حسب اور نسب، حسب اور نسب کیا ہے؟ خاندانی شرف، ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، غالباً باپ کی طرف سے ہو تو اس کو نسب کہتے ہیں، ماں کی طرف سے ہو بڑا اونچا خاندان تو حسب کہتے ہیں. بہرحال عام طور سے اسی دن استعمال ہوتا ہے حسب اور نسب، کہ خاندانی عزت اور خاندانی چیزیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور پھر مال اور جمال، یہ سب چیزیں فانی. یہ سوچیں یہاں رہنے والی کوئی چیز ہے نہیں، ذرا سی بیماری میں ختم ہو جائے گی. وہ تقویٰ تو ویسے بھی ٹوٹتا رہتا ہے، خود نظر آتا رہتا ہے کہ تقویٰ کتنی جلدی ختم ہو گیا. کبھی نامحرم کو دیکھ لیا، کبھی غیبت. غیبت تو یہ اچھے خاصے داڑھی والوں کا خاصا مشغلہ ہے، داڑھی والے ہیں، بزرگ تعلق رکھتے ہیں، غیبت سے چوکتے ہی نہیں ہیں، ذرا سا کسی سے رنجش ہو گئی بس غیبت پہ غیبت. نامحرم کو دیکھنا بھی یہ بہت بہت ہی عام گناہوں میں، تو تقویٰ کہاں رہتا ہے؟ اب کبر جو ہے، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر جو ہے ایسا ہے جیسے ہوا بھرتی ہے، ایسی کبر بھرتا ہے. نفخت الکبر فرمایا کہ ہوا کی طرح سے بھر جاتا ہے آدمی. اب یہ ہے کہ کبر بھر گیا ہے، نکلے کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ کبر کو آپ لاکھ نکالیں لاکھ نکالیں، جو کہ فطرت انسانی میں کبر ہے، وہ پھر اس کا تقاضا ابھرے گا. اور جہاں اس کا تقاضا ابھرا اور آپ نے وہی بات سوچی کسی کی حقارت کی، بس آپ کبر میں مبتلا ہو گئے گناہ میں. اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ آسانی سے نہیں نکلے گا. اس کی ایک آسان تدبیر ہے، اور آسان تدبیر کے لیے سمجھیے کہ ہے کیسے آسان. جیسے میں مثال دے چکا ہوں پہلے بھی کہ ایک بوتل ہے، اس میں ہوا بھری ہوئی ہے، بوتل کی ہوا نکالنی ہے، کیا کریں گے آپ؟ جو انجینئر ہیں وہ جانتے ہیں کیسے نکالی جاتی ہے، وہ ایک ویکیوم لگائیں گے پمپ اور اس کی ہوا نکالیں گے، بڑی مشکل سے نکلے گی، اور نکل بھی گئی تو ذرا سا بے احتیاطی ہوگی پھر ہوا بھر جائے گی. بالکل یہی حال کبر کا ہے، نفخت الکبر. کبر ایسی چیز ہے جو بھر جاتی. علاج کیا ہے اس کا؟ آسان علاج یہ ہے کہ اس بوتل میں پانی بھر دو تو ہوا خود نکل جائے گی، بس توازوں کو پکڑ لو، توازو وہی پانی ہے۔ ہر جگہ ہر شخص کے مقابلے میں یہ سوچو کہ عند اللہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کیا پتا بہتر ہو، اتنا بھی کافی ہے، کیا پتا بہتر ہو، پھر تم اس پہ غصہ کیسے کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے اگر واقعی سوچو گے تمہیں تو۔ بس یہی اس کا بہترین علاج ہے کہ یہ سوچے آدمی کہ یہ جو دوسرا شخص ہے کیا پتا یہ عند اللہ مجھ سے بہتر ہو، کیونکہ ہم لوگ دیندار ہیں، ہم لوگ دینداری کو بہت زیادہ وزن دیتے ہیں، کوئی اللہ والا ہو اس کو بہت زیادہ وزن دیتے ہیں، تو ہمارے لیے یہی علاج مناسب ہے کہ ہر شخص کو سوچو، چاہے وہ باہر سے کیسا ہی نظر آتا ہو، گناہ گاری کیوں نہ ہو، داڑھی رکھنے والا داڑھی موڑنے والے کو فرض کیجیے گناہ حقیر سمجھے، تو بتائیے کون زیادہ گناہ گار ہوا ہے؟ بھائی داڑھی نہ رکھنا تو ایک گناہ تھا، لیکن اس کو حقیر سمجھنا اس سے کہیں بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ پھر اس طرح سے آپ سوچ لیجیے خود۔ تو ہر شخص کے مقابلے میں اپنے کو کم سمجھو، حتیٰ کہ جانور ہو تو بھی اپنے کو کم سمجھو۔ سوچو جیسے ابھی بتایا کہ سور اور کتے تو گناہ نہیں کرتے اور میں تو گناہ کرتا ہوں، ہر شخص کو پتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، یہ سوچنے سے توازو پیدا ہوگی، ایک دن میں نہیں ہوگی، بار بار کرو گے اور کسی کو شیخ بناؤ گے اپنا، شیخ کیوں نہیں بناتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تکبر کے سوا کوئی وجہ ہے؟ کسی کے سامنے جھکنے سے آر آتی، اور اس سے بھی زیادہ بےچارے بدنصیب وہ ہیں جنہوں نے شیخ بنا لیا اور اسے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان میں بھی تکبر ہے کہ اپنا سچا سچا حال نہیں لکھتے اور جو بتایا جائے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ کیوں کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اندر جاؤ گے اس کے تو یہی وجہ نکلے، جس وقت بندہ مٹ جاتا ہے اور فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، اسی لیے فنا فی الشیخ کہا گیا کہ وہ اپنے کو شیخ سے عقل مند سمجھنا چھوڑ دے، شیخ کو ہی اپنے سے بڑا اور عقل مند سمجھے، یہی فنا فی الشیخ اور کچھ نہیں ہے۔ جب یہ ہو جائے گا اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ تو کسی بڑے کو، کسی کو اللہ والے کو اپنا بڑا بناؤ سب سے پہلے، اس کی کچھ ہیں پہچانے وہ دیکھ لو، کتابوں میں بھی ہے، اور اس کے بعد اس کو تم اپنا حال لکھتے جاؤ اور پوچھتے جاؤ کہ دیکھیں میں نے یہ کیا، یہ بات کی، یہ سوچا، یہ تکبر ہے ہی کہ نہیں، تکبر ہے کہ نہیں۔ کچھ عرصے تک، دو چار مہینے ایک اس پہ خط و کتابت رہے گی شیخ سے، صاف ہو جائے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ مجھے میرے شیخ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے مجھ کو اجازت دینے کے بعد، حضرت سید ظفر علی صاحب مرحوم ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کے گھر میں میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت تھے، مجھ کو فرمایا کہ اپنے کبر کا علاج کراؤ۔ تو میں نے کہا جی حضرت جیسا آپ فرمائیں۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد سوچ کے پوچھا کیا علاج کریں، تو حضرت سے کہا حضرت یہ حرم شریف میں بہت سے غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں بیچارے، ان کے جا کے پیٹ دبا دیا کروں۔ تو حضرت نے کہا نہیں نہیں، اتنا سخت کبر بھی نہیں ہے، تو وہ علاج شیخ بتائے گا، آپ کے کبر کے لحاظ سے بتائے گا، اس علاج پہ عمل کرو گے تو ضرور شفا ہو جائے گی۔ مقصود کیا ہے؟ اپنے کو سب سے حقیر سمجھو، کم سے کم ابھی کچھ بھی نہ ہوا ہو اتنا بھی سمجھ لیا کہ کبر ہے کیا چیز، تو کم سے کم اس سے بچو گے تو نہ، یعنی ایسا سوچنا کہ کوئی دوسرا حقارت، دوسرے کی حقارت دماغ میں آئے، یہی کبر ہے، بس سوچنے سے بچو۔ اور اگر اس کے اوپر عمل ہوا کہ رویہ بھی ویسے ہی کیا اکڑ کا، اور بڑا کبر، اور زیادہ گناہ ہے۔ نہ عورتوں کو، مردوں پہ کبر، اس طرح سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ دلی دل میں اگر وہ شوہر کو حقیر سمجھ رہی ہیں تو وہی کبر ہے، اس وقت سمجھ رہی ہیں، بہت عورتیں سمجھتی ہیں، وہ خرابی اس کی طرف ایک منسوب کرتی ہیں، شوہر کی طرف نہیں منسوب کرنا چاہیے، بلکہ اپنا ہی قصور کو دیکھنا چاہیے۔ جس شخص میں تکبر نہیں ہوتا وہ اپنے قصور کو دیکھتا ہے، اور جس میں تکبر ہوتا ہے وہ دوسروں کے قصور کو دیکھتا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی دونوں کے لیے بات برابر ہے، اور پھر دفتر کے ساتھیوں کو دیکھ لیجیے آپ، یہی دو چار جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے تکبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا, كثيرا, كثيرا.